الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم. جی، اس آیت کے اس حصے میں وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، یہ نواں حکم جو تمام آسمانی کتابوں میں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَبِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ کے عہد کو، اَوْفُوا، پورا کرو، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ، یہ باتیں ہیں جو تم کو تاکید کی گئی ہیں جن کے ساتھ، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت قبول کرو. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے نواں حکم یہ دیا ہے کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو. حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کا عہد کیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو نظر مانتے ہیں یا قسم کھاتے ہیں لوگ، مثال کے طور پہ کسی نے کہا کہ جی میرے فلاں رشتہ دار اگر صحت یاب ہو جائے گا تو میں 10 رکعت نفل پڑھوں گا، یہ اس نے نظر مان لی، اللہ کے ساتھ ایک عہد کر لیا، تو یہ عہد بھی پورا کرنا ہے، یہ اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا یہ وعدہ بھی پورا کرنا ہے. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے مراد نظر بھی ہے، مگر اس سے مراد وہ عہد بھی ہے جو روزے ازل کیا تھا. مشہور روایت ہے اور قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ ساری روحیں جو ہیں، جب اللہ نے یہ کائنات کا پہلا دن تھا، اس دن سارے انسانوں کی روحوں کو جمع کیا تھا اور ان سے پوچھا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ساری روحوں نے یک آواز ہو کے کہا تھا بلا، بالکل آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ والا عہد بھی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ عہد بھی ہے کہ جو قرآن پاک پر ہم ایمان لاتے ہیں، تو قرآن میں جو احکام ہیں ان احکام کو پورا کرنا، یہ بھی اللہ کے ساتھ ہم نے عہد کیا ہوا ہے، تو یہ بھی عہد ہے. تو تینوں قسم کے عہد مراد ہیں. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نظر کا ماننا یہ بھی، اور روزے ازل والا عہد، اور تیسرا قرآنی احکام کو پورا کرنا، یہ عہد بھی اس میں شامل ہے. اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر آپ اس آیت کو یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، کہ اللہ کے وعدوں کو، اللہ کے عہد کو پورا کرو. اب اگلی جو پارٹ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ذالکم وصاکم، وصاکم یہ وصیت سے نکلا کہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ تم کو تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں، تمہیں وصیت کر کے کہہ رہے ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت قبول کر لو. تو یہ باتیں، اتنی نصیحت کا ماحول، اتنی نصیحت کی چیزیں، مگر پھر باتیں یہ کی گئیں نصیحت کے لیے، یاد دہانی کروانے کے لیے، تاکہ تم کو یاد رہے. تو یہ یاد دہانی جو کروانا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ باتیں تمہیں اس لیے کی گئیں تاکہ تم یاد رکھ لو، نصیحت پکڑ لو. یاد دہانی نیک اعمال میں بڑی ضروری ہے، نیک لوگوں کو بھی یاد دہانی کی بڑی ضرورت پڑتی ہے. دیکھیے، کھانا پینا جو ہے نا، اس میں کوئی یاد دہانی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے ہمارے اندر. چند گھنٹے گزریں گے نا کھائے ہوئے، اندر سے ایک ہمارا سسٹم ہمیں یاد دلائے گا خود ہی کہ جی اب کھانے کا وقت آ گیا ہے, اور جیسے جیسے گھنٹے بڑھتے جائیں گے یہ سسٹم اور زیادہ تیزی سے ہمیں یاد دلائے گا. تو کھانے پینے کے لیے یاد دہانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے, سونے کے لیے یاد دہانے کی ضرورت نہیں. جب 16-18-20 گھنٹے گزر جائیں گے جاگتے ہوئے نیند آئے گی ہی صحیح, اللہ نے ایک سسٹم بنا دیا ہے. مگر نیک اعمال جو انسان کرتا ہے, عجیب بات ہے, اس میں اس کو بار بار یاد دہانی کروانے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ جو 9-10 احکام اللہ بتا رہے ہیں ہمیں, ساری کتابوں میں موجود ہیں, اور یہ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ اور بھی آئے ہیں, مگر اللہ نے پھر یہاں بیان کیے اور فرمایا ذالکم وصاکم بہ, کہ یہ جو ہے تم کو نصیحت کی جا رہی ہے, یہ تاکید کے ساتھ تم کو یاد دہانی کے لیے بتائی جا رہی ہے. تو پتہ چلا کہ نیک کاموں میں یاد دہانی کی بڑی ضرورت پڑتی ہے, اور کچھ کام ایسے ہیں جس میں ضرورت ہے ہی نہیں. اسی لیے نیک کاموں میں یاد دہانی کی اللہ نے ایک ترتیب بھی بنائی ہے. ایک تو دن میں 5 وقت نماز پڑھنا, یہ جب انسان 5 وقت وضو کرتا ہے, پھر 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے, تو اس کی توجہ اللہ کی طرف بڑھتی ہے اور وہ برائی کو چھوڑنے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ خود بھی فرما رہے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز جو ہے وہ روک دیتی ہے فحاشی سے اور منکر. جی میری آواز آ رہی ہے سب کو؟
جی السلام علیکم, آپ کی آواز آ رہی ہے؟
جی بیچ میں تھوڑی سی کنیکشن جو ہے میرے خیال میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا, میں واپس سے شیئر کرتا ہوں. جی جی تو اللہ تعالیٰ نے نیک کاموں کی یاد دہانی کے لیے دیکھیں کیسی ترتیب بنائی ہے, 5 وقت نماز, دن میں 5 مرتبہ یاد دہانی ہو رہی ہے. پھر یہ بھی نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں 1 مرتبہ جمعہ کی نماز رکھی, اور جمعہ کی نماز میں نماز بھی پڑھنی ہے, اور امام صاحب سے کہا جاتا ہے کہ جمعے کے دن یاد دہانی کروائیں, نصیحت بھی کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی تلاوت کا حکم بھی فرمایا کہ ہر روز تلاوت کیا کر. پھر یہ تو روزانہ کے معمول اور ہفتے وار معمول. اب بھی اگر کوئی بندہ اس سسٹم پہ نہیں چل رہا, رمضان کا 1 مہینہ سال میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ اس میں روزہ بھی رکھنے کی حکم کرتے ہیں, اجر کو بھی بڑھا دیتے ہیں, اور انسان کو ایک نیا موقع دیتے ہیں کہ وہ یاد دہانی کی طرف آ جائے, اللہ کی طرف آ جائے, نیک کاموں کی طرف آ جائے. اور اسی طرح زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض کیا گیا ہے کہ اچھا اگر غفلت میں زندگی تھی حج کر, اور حج کے موقع پہ ساروں کو نہ صرف جو جائز چیزیں ہیں, جو نہ صرف ناجائز چیزوں سے روک دیا, اتنی برکت والی وہ جگہ کہ نمازوں کا ماحول, عبادت کا ماحول, اور انسان سے کہا کہ جی احرام کی حالت میں نہانے کو بھی بھول جا, اپنے پسینے کو بھی بھول جا, خوشبو کو بھی بھول جا, بال کاٹنے کو بھی بھول جا, لوگوں سے بات چیت کرنے کو بھی بھول جا, حتیٰ کہ اپنی میاں بیوی والے تعلقات کو بھی بھول جا, کچھ نہیں صرف اللہ اور تو ہے, تاکہ تجھے اچھی نصیحت آ جائے. تو اللہ رب العزت نے نیک اعمال میں نصیحت لینے کے لیے اتنا بڑا سسٹم بنایا ہے. تو کھانے پینے کے لیے، سونے کے لیے انسان کی اور جو ضروریات ہیں ان میں یاد دہانی کی ضرورت نہیں، نیک اعمال میں یاد دہانی کی ضرورت، اور اس پورے سسٹم کے باوجود کئی مرتبہ انسان اللہ کے احکام کو پورا نہیں کرتا. اور یہ نہیں غافل انسان جو نہیں پورا کرتا یا کافر پورا نہیں کرتا، کئی مرتبہ نیک لوگ ہیں، نیکی کرنے والا بھی اتنی ساری یاد دہانی کا جو سسٹم اللہ نے بنایا ہوا ہے اس کے باوجود اس کے لیے نیکی کرنا پھر بھی مشکل ہے، پھر بھی اس سے غلطی ہو جاتی ہے، پھر بھی غفلت ہو جاتی ہے، پھر بھی اس کا دل جو ہے وہ تیار نہیں ہوتا. اور کیوں تیار نہیں ہوتا، یہ بڑا سوال ہے. یہ اتنا بڑا کیوں آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سکرین پہ لکھا ہوا، یہ کیوں بہت بڑا کیوں ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا سسٹم بنایا، نماز کا سسٹم، روزے کا سسٹم، وضو کا سسٹم، جمعے کا سسٹم، قرآن کا سسٹم، یہ سارے. اب جو ایمان والا شخص ہے، نیکی والا شخص ہے، جب یہ ساری چیزیں کرے تو پھر اس کو نیکی پہ جمع رہنے میں کیوں پرابلم آتی ہے؟ تو اس کی تین وجوہات ہیں، تین چیزیں اسے روک رہی ہوتی ہیں. اس سارے ذکر، اذکار، نمازیں، حج، روزے کے باوجود بھی تین چیزیں اس کے خلاف، اس کو اللہ سے روکنے والی اس دنیا میں موجود. اور وہ پہلی چیز ہے شیطان، اور شیطان نے قسمیں کھائی ہوئی ہیں انسان کو بہکانے کی. تو شیطان نماز سے روکتا ہے، اور قرآن کی آیت ہے وَيَسُدُّكُمْ عَنِ الذِّكْرِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، کہ شیطان تمہیں اللہ کے ذکر سے بھی روکتا ہے، نماز سے بھی روکتا ہے، مختلف چیزوں میں ڈال دے گا. کبھی نیند زیادہ آ جائے گی، نماز رہ گئی، کبھی کہیں پھنسا دیا تو کبھی کہیں پھنسا دیا، اور کبھی نماز پڑھ رہے ہوں گے تو نماز کے اندر وہ کہیں اور ہی لے جائے گا. تو شیطان نے قسمیں کھائی ہوئی ہے. پھر شیطان جو ہے انسان کے اندر فحاشی کو پیدا کرنے کی بھی اس نے وعدہ کر لیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، وہ تمہیں حکم کرتا ہے کہ تم فحاشی والے کام کرو، گناہ والے کام. پھر شیطان آپس میں عداوت پیدا کرتا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا کرواتا ہے، جو سب سے قریبی ہوتے ہیں انہی میں جھگڑا کروانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ بھی شیطان نے قسم کھا لی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان اپنا دربار لگاتا ہے، اس کے چیلے آتے ہیں، اپنی اپنی پرفارمنس بتاتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں نے اس کو نماز سے روک لیا، کوئی کہتا ہے میں نے اس سے جھوٹ بلوا لیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں بندے سے یہ گناہ کروا لیا، ایک کہتا ہے میں نے دو میاں بیوی بی میں لڑائی کروا دی. شیطان کہتا ہے تو نے سب سے زبردست کام کیا ہے کہ تو نے میاں بیوی بی میں لڑائی کروا دی. تو شیطان نے لڑائی جھگڑے کی بھی قسمیں کھائی ہوئی ہیں. اور چوتھا شیطان جو ہے وہ انسان کو دنیا کو مزین کر کے دکھاتا ہے، تاکہ انسان اس دنیا میں گم رہے اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے. تو شیطان چھوڑتا نہیں ہے، اور شیطان کو ایڈوانٹیج یہ حاصل ہے کہ شیطان کو قیامت کے دن تک موت نہیں آنی، اور ہم تو تھوڑی زندگیاں گزارتے ہیں. دوسرا شیطان کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے. اور تیسرا یہ کہ شیطان ہمارے دلوں میں بات ڈال سکتا ہے، دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. ہم کسی کے دل کو وسوسے کی طرف لے جانا ہمارے لیے مشکل کام. تو اس کو بڑی سٹرینتھ اور اس کو بہت زیادہ ایڈوانٹیج، مگر شیطان سے نبر آزما ہونے کا، شیطان کے ساتھ جھگڑا کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا. اللہ تعالیٰ فرمانے ان عبادی، جو عبادت کرے گا شیطان کو اللہ نے کہہ دیا اس پہ تیرا زور نہیں چلے گا. تو شیطان چھوڑتا نہیں ہے کسی کو بھی، نیک لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتا. اسی لیے کئی مرتبہ انسان دیکھنے میں نیک, زندگی بھی نیک, ایسا کام کر بیٹھے گا کہ خود حیران ہو جائے گا کہ شیطان اس کو کیسے کیسے ورگلاتا ہے. چنانچہ ہمارے ملک کے بڑے بزرگ گزرے ہیں, خواجہ غلام حبیب صاحب رحمت اللہ علیہ, بڑے اللہ والے, اور زندگی پوری صرف کر دی لوگوں کو دین سکھانے میں, بڑا مدرسہ بھی بنایا, حضرت کے بہت زیادہ متعلقین, بڑے خلفاء بھی تھے. 89 ایئرز حضرت کی ایج تھی. اپنی زندگی کے آخری دن کا یہ واقعہ حضرت کی سوانح میں, حضرت کی بایوگرافی میں لکھا ہوا ہے کہ اپنی زندگی کے آخری دن آپ نے شور مچا دیا, بیٹوں کو آواز لگائی, بیمار تھے, بستر پہ پڑے تھے, چیخیں مار رہے ہیں کہ بھائی عبد الرحمان اور عبد الرحیم جلدی آؤ جلدی آؤ. بیٹے دونوں بھاگ کے کمرے میں حضرت کے داخل ہوئے, حضرت نے فرمایا کہ بھائی شیطان ورگلا رہا ہے, تم دونوں یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کر. یہ زندگی کے آخری دن کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور کس شخص کو شیطان ورگلا رہا ہے جس نے 89 ایئرز کی ایج اور زندگی کا پورا وقت جو ہے ہر دن لوگوں کو دین سکھانے میں گزار دیا. تو یہ شیطان ایسا ہے کہ یہ نیک لوگوں کو بھی غفلت میں ڈالنے کی اس نے قسمیں کھائی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہوا ہے, یاد دہانی کا, نماز بھی ہے, جمعہ بھی ہے, روزہ بھی ہے, قرآن کی تلاوت بھی ہے, یہ تمام چیزیں ہیں, مگر اس کے باوجود پھر بھی کئی مرتبہ انسان سلپ ہوتا ہے, شیطان ورگلاتا ہے. تین چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے احکام سے غافل کرتی ہیں, ایک شیطان, اور ایک ہے دنیا. یہ دنیا ہم سمجھتے ہیں یہ تو نیوٹرل سی چیز ہے, نیوٹرل چیز نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے اس سے نفرت کی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس دن سے اللہ نے یہ دنیا بنائی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ بھی اس کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا, اور اللہ کے دل میں اس دنیا کی ذرا بھی ویلیو, ہمارے دل میں بڑی ویلیو ہے اس کی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے دل میں اگر اس دنیا کی مچھر کے پر کے برابر بھی ویلیو ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو اتنا سا بھی, تھوڑا سا بھی کچھ نہ دیتے. تو کئی مرتبہ یہ دنیا ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے, دنیا کی مال و دولت جو ہے یہ انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا ایک جادوگرنی ہے, اور اس کا جادو جو ہے وہ ہاروت اور ماروت کے جادو سے بھی بڑا جادو ہے, کہ ہاروت اور ماروت کا جادو جو ہے وہ میاں اور بیوی میں دوری کروا دیتا تھا, دنیا کا جادو جو ہے وہ بندے اور اللہ میں دوری کروا دیتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے, انہوں نے آ کے پوچھا اللہ کے نبی ایسے کیا, کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں اور لوگوں کا بھی محبوب بن جاؤں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو دنیا کی محبت چھوڑ دے, تو اللہ کا محبوب بن جائے, اور جو لوگوں کے پاس چیزیں ہیں تو اس کی طرف سے بھی توجہ ہٹا دے, تو لوگوں کا بھی محبوب بن جائے گا. تو دنیا سے ڈیل کرنے کا بہترین طریقہ یہ نہیں ہے کہ بس دنیا کو دیکھ کر رال ٹپکتی رہے, دنیا سے ڈیل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کی جائے. جتنا دنیا سے محبت کریں گے اتنی محبت بڑھتی جائے گی, یہ نہیں کہ مجھے آج دنیا کی یہ چیز مل جائے بس اس کے بعد میں سٹاپ ہو جاؤں گا, نہ نہ, یہ محبت بڑھتی جائے گی اور یہ انسان کو اللہ سے دور کر دینے والی چیز. اس لیے نبی علیہ السلام نے بار بار نصیحت کی, آپ نے فرمایا یہ جو تم جتنی بھی غلطیاں کرتے ہو نا یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے, حب الدنیا رأس کل خطیہ, یہ دنیا کی محبت یہ تمام غلطیوں کی جڑ ہے. آج دنیا کی محبت تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے ہمارے دل میں تو پھر یہ سارے جھگڑے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. آج دنیا اتنی چھائی ہوئی ہے کہ انسان اللہ کے احکام سے دور ہو جاتا ہے. تو تین چیزیں انسان کو اللہ کے احکام سے دور کرتی ہیں, اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے نفس کی خواہش. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کو بار بار نصیحت کرنے کا حکم کیا, اس لیے کہ نصیحت کا سسٹم تو ہے, اس کے باوجود یہ تین چیزیں اس کو پھر بھی نیک بندے کو بھی خوب کھینچیں گی اللہ سے دور. یہ جو خواہشات نفسانی ہے یہ بھی انسان کو اللہ سے دور کرنے والی, اور یہ خواہشات نفسانی بغاوت کی طرف لے جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان النفس لامارتم بالسوء, کہ یہ جو انسان کے اندر کی خواہشات ہیں اس کا جو نفس ہے وہ بغاوت کی طرف کھینچتا ہے, برائی کی طرف کھینچنے والی چیز ہے. تو گو کہ پورا سسٹم بنا ہوا ہے کہ انسان نیکی پہ رہے, مگر تین چیزیں اس کو نیکی سے ہمیشہ ہلانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں, ایک شیطان ہے, ایک دنیا ہے, ایک اس کے اندر کی خواہشات ہے. اور یہ خواہشات جب تک پاک نہیں ہوں گی انسان جو ہے وہ غفلت میں پڑا رہے گا. اور جس نے ان خواہشات کو پاک کر لیا, اللہ تعالیٰ فرما رہے قد افلح من تزکا, اس تحقیق وہ کامیاب ہو گیا. تو کیونکہ نیک لوگوں کو بھی دین سے دور کرنے کی, اللہ کے احکام سے دور کرنے کا یہ ترتیب ہے, شیطان بھی ہے, دنیا بھی ہے, نفس بھی ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سسٹم کے علاوہ نصیحت کی مجلس میں جانے کو, نصیحت کرنے کو, نصیحت سننے کو پسند فرمایا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذکر, تم نصیحت کرو, فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, نصیحت مومن کو فائدہ دیتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا عَلَيْكُمْ بِمَجَالِسِ الْعُلَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ, تم پر لازم ہے کہ تم علماء کی اور اللہ والوں کی مجلسوں میں حاضر رہو. تو یہ جو سسٹم بنایا اللہ تعالیٰ نے نماز کا, روزے کا, جمعے کا, تلاوت کا, حج کا, رمضان کا, یہ سارا سسٹم ہونے کے باوجود اس کے اوپر نصیحت کی پھر بھی ضرورت ہے کہ تین چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرنے پہ خوب کام کر رہی ہے, ایک شیطان ہے, اور ایک دنیا ہے, اور ایک خواہش نفسانی ہے. کتابوں میں لکھا ہے, حدیث پاک میں یہ واقعہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان بڑا عبادت گزار, زندگی سالوں عبادت میں گزار دیے, اور اپنی عبادت گاہ سے اپنے گھر پہ چل کے جا رہا تھا. راستے میں ایک فاحشہ عورت کا گھر تھا, اور یہ فاحشہ عورت بہت ہی خوبصورت تھی, اور یہ ہر رات بہت زیادہ پیسے چارج کر کے فحاشی, کسی کے ساتھ جو بھی اس کو زیادہ پیسے دیتا اس کے ساتھ وقت گزارتی. اب یہ ہر روز شام کو اپنی خوبصورت سے گھر میں خوب تیار ہو کے دروازے کے سامنے ایسے بیٹھ جاتی کہ جو بھی کسٹمر آئے وہ میری اتنی بڑی جو بھی اس کی قیمت ہے وہ ادا کرے, تو پھر میں اس کے ساتھ رات گزاروں. نوجوان عبادت گزار کا وہاں سے گزر ہوا, اتنے سال عبادت کی, اتنے سال کبھی نظر بھی نہیں اٹھی, ایک مرتبہ اس عورت کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ لی, عبادت گاہ سے واپس گھر آ رہا تھا. جو نظر اس پہ پڑ گئی, اب اس تصویر اس کے دل میں سما گئی, اب نہ اسے عبادت کا مزہ رہا, سارا وقت بس اس عورت کی سوچ میں گم, اور نہ عبادت کر پا رہا ہے, نہ توبہ کر پا رہا ہے, بھولنا چاہتا ہے تو بھی اس کو بلا نہیں پا رہا, اور معاملہ کتنا ہے, ایک نظر پڑ گئی. تو اتنا عبادت گزار جو کوئی اور کام نہیں کر رہا تھا سوائے عبادت کے, اس کو بھی ہٹانے کا کیسا سسٹم تھا؟ اتنے دن تک وہ اس کی محبت میں گرفتار رہا, بڑی کوشش کی کہ میں نکل آؤں اس پھندے میں سے, اس شیطانی جال میں سے نکل آؤں, مگر نکل نہ پایا. آخر کو فیصلہ کیا کہ اوروں کی طرح میں بھی ایک رات گزار کے آ جاتا ہوں. کسی سے پوچھا کہ یہ کتنے پیسے لیتی ہے ایک رات گزارنے کے؟ اس نے کہا کہ تو اس قابل ہی نہیں ہے, بڑے بڑے امیر رئیس جو ہیں وہی اس قابل ہیں, تیرے پاس اتنا کچھ نہیں کہ اس کے ساتھ رات گزار سکے, بہت مہنگی ہے یہ عورت. اس نے کہا پھر بھی بتاؤ کتنا. جب پتہ چلا کتنا یہ چارج کرتی ہے تو اپنی ساری جائیداد جو کچھ بھی تھا, گھر تھا, جائیداد جو اس کے پاس تھا, سب بیچ دیتا تو اتنا جمع ہوتا کہ ایک رات گزار سکتا. حدیث پاک میں آتا ہے اس نے سب کچھ بیچ دیا اور اس کو جا کے پیسے دیے اس عورت کو کہ میں تیرے ساتھ ایک رات گزارتا ہوں. اللہ اکبر, کہاں بنی اسرائیل کا بڑا عبادت گزار اور کہاں زنا کرنے کے لیے خود پیسے دے کے آیا. تو انسان کو اللہ کے احکام سے ہٹانے کے لیے چیزیں کام کر رہی ہیں. کبھی شیطان ہٹا دیتا ہے, کبھی یہ دنیا کی چمک دمک اسے ہٹا دیتی ہے, کبھی اس کے اندر کی خواہش اسے ہٹا دیتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس نے پیسے بھی دے دیے مگر جب وہ آیا اس کے پاس اور اس کو اس وقت اللہ کی یاد آئی, خوف خدا سے گناہ کرنے سے پہلے ہی گر کے فوت ہو گیا. بہرحال انسان کے لیے نصیحت ضروری, اسی لیے یہ جو اللہ تعالی نے اپنے احکام جو کہ تمام کتابوں میں بھیجے ہیں, ان کو کہنے کے بعد اللہ تعالی بار بار فرما رہے ہیں ذالکم وصاکم, یہ تمہیں وصیت کی جا رہی. وصیت کہتے ہیں بہت اہم ترین تاکید والی نصیحت کو. ذالکم وصاکم بھی, یہ وصیت ہے جو تمہیں کی جا رہی ہے. لعلکم تذکرون, تاکہ تم یاد رکھو, تاکہ تم پھسل نہ جاؤ. تو پتہ چلا کہ انسان نیکی بھی کرتا ہے, نیکی والے سسٹم میں بھی ہوتا ہے, نمازوں والے سسٹم میں, جمعے والے سسٹم میں, رمضان والے سسٹم میں, پھر بھی چیزیں ہیں جو اس کو پھسلنے پہ لگا رہی ہیں, تو اسے نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب اس کو اللہ سے دور کرنے کا ایک سسٹم شیطان کا, نفس کا, خواہشات کا پڑا ہے, تو ایک سسٹم ہوتا ہے جو اسے اللہ سے قریب کرتا ہے, اور وہ نصیحت کا سسٹم ہے. انسان نیک مجلسوں میں آنا جانا رکھے, مشائخ کے ساتھ تعلق رکھے, ان کے بتائے ہوئے اعمال کرے. اللہ تعالی ہمیں بھی نفس و شیطان کی مکر و فریب سے محفوظ فرمائے, نیکی پر استقامت عطا فرمائے. ایک آخری بات کر کے یہ آج کی کلاس مکمل کرتے ہیں. کئی مرتبہ انسان کو نصیحت کرنے والا نصیحت کرتا بھی ہے, اس کو پھر بھی نصیحت نہیں ملتی اور وہ گناہ سے گناہ کی طرف چلے جاتا ہے, نیچے سے نیچے چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر بھی ایسے بندے کو چاہتے ہیں کہ میں اس کو نیکی کی طرف لے آؤں, تو کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کو حالات کی طریقے سے نصیحت کرتے ہیں, مشکلیں دے کر. جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ میری یہ مشکل اب میرے ہاتھ میں نہیں ہے, اللہ ہی حل کرنے والے ہیں, تو وہ اللہ سے مانگتا ہے, تو وہ اللہ سے پھر اس لحاظ سے قریب ہو جاتا ہے. تو کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ تکلیف دے کر انسان کو نصیحت کرتے ہیں, کہ کبھی کوئی نافرمانی کرتا ہے تو کبھی کوئی اس کو بیماری آتی ہے, تو کبھی کوئی اس کو مالی طور پہ تکلیف آتی ہے, کبھی کسی کی طرف سے ذلت مل کے تکلیف آتی ہے. تو کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلانے کے لیے اللہ نے یہ بھی سسٹم اس کے لیے رکھا رکھا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے احکام پر پوری طرح سے استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں آ کے آج کی کلاس مکمل ہوتی ہے. یا عاجز ایک مرتبہ پھر واپس سے ترجمہ کر دیتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبعہد اللہ اوفو, اور اللہ کے عہد کو پورا کرو, ذالکم وصاکم بھی, اور یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے, لعلکم تذکرون, تاکہ تم نصیحت قبول کر لو. یہاں آ کے آج کی کلاس مکمل ہوتی ہے. طالبات تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے. تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لو, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں, سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں, مزہ آ جائے مولا دل بدل دے, سہل فرما مسلسل یاد اپنی, سہل فرما مسلسل یاد اپنی, خدایا رحم فرما دل بدل دے, رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر, رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر, سرور ایسا عطا کر دل بدل دے, ہوا ہر سوالا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.